أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس پر بڑے سخت گیر اور تند خو ملائکہ تعینات کیے گئے ہیں، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا امر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز اور محترم سامعین، یہ سورہ تحریم کی ایک آیت مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج کی گفتگو کا موضوع ہے کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہاں تین بڑی اہم چیزیں ہیں. ایک ہے کو انفسکم، اپنا آپ، اپنا نفس، اپنی ذات. دوسری ہے واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال. اور تیسری ہے نار، جہنم کی آگ. اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. مخاطب کون ہے؟ کن سے کہا جا رہا ہے؟ کن کو اس آگ سے ڈرایا جا رہا ہے؟ کون ہے جنہیں اس آگ سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے؟ ایمان کے دعوے دار، اللہ اور رسول کے ماننے والے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کے عذاب سے بچاؤ. وہ ساری غلط فہمیاں اس آیت مبارکہ نے دور کر دی، جو لوگوں کو اس طرح لاحق ہو گئیں کہ ایمان اور اسلام کے دعوے دار تو ہیں ہی جنتی. جنت اور دوزخ کا بنانے والا اللہ رب العالمین ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن کوئلہ نہیں ہوگا، لکڑی نہیں ہوگی، پٹرول نہیں ہوگا، ڈیزل نہیں ہوگا، تیل نہیں ہوگا، بلکہ کیا ایندھن ہوگا اس کا؟ وقودہا الناس والحجارہ، انسان اور پتھر اس کے اندر ایندھن کے طور پر استعمال کیے جائیں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرشتوں کو تعینات کر رکھا ہے. غلاظ جو انتہائی سخت دل رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جو کام کرنے کا ان کو حکم دے گا، دوزخیوں کو جو سزا دینے کا حکم دے گا، انہیں ان دوزخیوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی رحم نہیں آئے گا. اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ شداد، بڑے شدید اور سخت گیر ہوں گے، یعنی جو سزا اللہ کے حکم سے وہ دینا چاہیں گے اس کے دینے پر پوری قدرت اور طاقت رکھتے ہوں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو ان کو حکم دے گا اس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے. ویفعلون ما یؤمرون، اور خدا کے حکم کی پوری طرح بجاوری کریں گے. تو یہاں ایمان والوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، ان کو اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچاؤ. وہ دوزخ کا عذاب جس کے بارے میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، بچو اس دن اللہ کی سزا سے۔ کون سا دن؟ یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی انسان کسی دوسرے کی طرف سے کوئی کسی طرح بھی کام نہیں آ سکے گا، کوئی کسی دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اور ارشاد فرمایا ولا یقبل منہا شفا، جو مجرم بن کر وہاں آئیں گے ان کے لیے کسی کو شفاعت اور سفارش کرنے کا کوئی حق نہیں دیا جائے گا، نہ ان کے حق میں کوئی شفاعت اور سفارش قبول کی جائے گی۔ ولا یؤخذ منها عدل، نہ ان سے کوئی چیز بدلے اور فدیے کے طور پر قبول کی جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا ولا هم ينصرون، نہ وہ خود اپنی مدد کرنے پہ قادر ہوں گے اور نہ کہیں اور سے ان کو کوئی کسی قسم کی مدد پہنچے گی۔ یہ ہے وہ عذاب کا دن جس دن اللہ تبارک و تعالی مجرموں کو سزا دیں گے، اور اس سزا سے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو خبردار فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اس دن کے عذاب سے بچاؤ۔ سورہ معرج کے اندر ارشاد فرمایا ولا يسأل حمیم حمیما، وہ کون سا دن ہوگا جس دن کوئی جگری دوست اپنے دوست سے کچھ بھی نہ پوچھے گا، اس کے کسی بھی کام نہ آئے گا۔ اور یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنیہ، جو اس روز مجرم بن کر آئیں گے، خدا اور رسول کی نافرمانیاں کر کے وہاں پہنچیں گے، دنیا میں بغاوت اور سرکشی کی زندگی بسر کی ہوگی، بندے بن کر زندگی گزارنے کے بجائے ہوائے نفس کے پیچھے چلے ہوں گے، خدا کی بندگی اور غلامی کے بجائے خواہشات کی غلامی کی ہوگی۔ اس روز وہ مجرم جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنیہ، ان کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ اپنی اولاد کو فدیے میں دے کر بچ جائیں، وہ اولاد جس سے انسان اس دنیا میں کس قدر محبت کرتا ہے۔ اللہ کی کتاب یہ فرما رہی ہے کہ قیامت کے دن مجرم اس بات کی خواہش کرے گا کہ وہ اپنی اولاد کو فدیے میں دے دے اور اس کی جان چھوٹ جائے۔ پھر ارشاد فرمایا وصاحبتہ واخیہ، وہ مجرم اس بات کی بھی خواہش کرے گا کہ اس کی شریک حیات کو فدیے میں قبول کر لیا جائے اور اس کی جان عذاب سے بچ جائے۔ ارشاد فرمایا واخیہ، وہ اپنے بھائی کو بھی فدیے میں دینا چاہے گا کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اس خاندان اور قبیلے کے قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوگا جس کی دنیا میں وہ پناہ لیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ومن فی الارض جمیعاً ثم ینجیہ، اگر اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں تو وہ سب کچھ دے کر بھی وہ یہ چاہے گا کہ اسے عذاب علیم سے نجات مل جائے، جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ ارشاد فرمایا انہا لذا، وہ تو بڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کیا جائے گا۔ نزاۃ للشوا، ارشاد فرمایا کہ وہ آگ کی لپٹ ایسی ہوگی کہ جو گوشت پوست کو بالکل چاٹ جائے گی، کھا جائے گی۔ تدعو من ادبر وتولا، اور پکار پکار کر لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی۔ کس کو بلائے گی؟ من ادبر وتولا، جس نے حق سے منہ موڑا، انحراف کیا اور دنیا میں حق کی طرف پیٹ کر کے دوسری طرف جو ہے وہ حق سے بھاگتا رہا، اس کو وہ اپنی طرف بلائے گی، اس کو وہ اپنی طرف پکارے گی۔ وجمع فاوعا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے دنیا میں مال کو جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا، اسے جہنم کا عذاب دیا جائے گا، اور اگر اس عذاب سے بچنے کے لیے یہ ساری چیزیں وہ فدیے کے طور پر دینا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فدیہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہے وہ دن جس دن کے عذاب سے اللہ مجھے اور آپ کو ڈرا رہا ہے، جس آگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتے ہیں۔ اس آگ کا بھی تھوڑا سا تعارف قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس آگ کے مختلف نام قرآن کے اندر آئے ہیں، ایک آگ، ایک اس کا نام ہے ہوتامہ۔ ارشاد فرمایا وما ادراک ما الحطامہ، تمہیں معلوم ہے کہ وہ ہوتامہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی ایسی بڑکائی اور سلگائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جس کا اثر صرف ظاہری جسم پہ نہیں ہوگا بلکہ دلوں پہ بھی اثر کرے گی۔ ایک اس کا نام حاویہ ہے، فرمایا وما ادراک ما ہیہ، اے سننے والے تجھے معلوم ہے کہ وہ حاویہ کیا ہے جس کے اندر مجرموں کو ڈالا جائے گا؟ نار حامیہ، وہ بڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی سلگتی ہوئی آگ ہے۔ النار الکبرا، الذی یصلی النار الکبری، بڑی آگ ہے جس کے اندر اس بدبخت کو ڈالا جائے گا، ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ وہ اس میں جیے گا اور نہ مرے گا، اس لیے کہ زندگی گزارنے کے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے کوئی اسے وہاں حاصل نہیں ہوگا، اور موت کی تمنا کرے گا تو وہ تو اس کے پاس آئے گی بھی نہیں، نہ وہ جیے گا اور نہ وہ اس میں مرے گا۔ ارشاد فرمایا تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ، اسے اس آگ میں ڈالا جائے گا جو دہکتی اور بڑکتی ہوئی آگ ہے، تسقا من عین آنیہ، جب اسے پیاس ستائے گی اور وہ پینے کے لیے پانی مانگے گا، جس طرح انسان دنیا میں ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈے پانی سے اپنی پیاس بجھاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تسقا من عین آنیہ، اسے اس ابلتے ہوئے چشمے میں سے پلایا جائے گا، جو کھولتا ہوا پانی ہوگا اسے پینے کے لیے دیا جائے گا، اور جب وہ کھانے کے لیے مانگے گا تو اسے
لیس لہم طعام الا من ضریع،
انہیں کھانے کے لیے خاردار جاڑیاں دی جائیں گی، خاردار گھاس انہیں کھانے کے لیے دی جائے گی، لا یسمن ولا یغنی من جو، جو نہ بھوک کو مٹائے گی اور نہ جسم کے اندر قوت اور طاقت کا ذریعہ بنے گی۔ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر خواہشات کے پیچھے چل کر زندگی بسر کی اور مجرم بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچے، آپ دیکھیے کہ وہاں ان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی، اگر کھانے کی خواہش کریں گے تو ایسا کھانا ان کو زقوم دیا جائے گا کہ جو دنیا کے اندر اونٹ بھی نہیں کھا سکتا، پینے کی خواہش کریں گے تو وہاں پینے کے لیے ان کو ایسا پانی، جہنمیوں کا جو ہے وہ زخموں کا دھون اور پیپ اور ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا جن میں سے کوئی پینے کی چیز نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، جہنم ان لوگوں کی گات میں ہے جو دنیا کے اندر باغی اور سرکش بن کر زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، مدتوں اس کے اندر پڑے رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا، وہاں انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملے گی، جو کچھ وہ کھائیں اور پیئیں گے نہ اس میں کوئی انہیں ٹھنڈک محسوس ہوگی اور نہ ہی اس کے ذریعے سے انہیں کوئی ذائقہ حاصل ہوگا، الا حمیما وغساقا، بلکہ انہیں کیا چیز پینے کے لیے دی جائے گی؟ ابلتا ہوا پانی اور زخموں کا دھون، یہ انہیں کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا جو مجرم بن کر باغی بن کر سرکش بن کر اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، جب وہ رب کے حضور پہنچیں گے تو یہ جہنم کا عذاب انہیں دیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جو، کہ اس ابلتے ہوئے چشمے میں سے ان کو پلایا جائے گا اور ان کے لیے کوئی خوراک نہیں ہوگی، کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوگی مگر وہ خاردار جاڑی جو نہ ان کو موٹا کرے گی اور نہ ہی ان کی پیاس بجھائے گی اور نہ ان کی بھوک مٹائے گی۔ اسی جہنم کی ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون، اس جہنم کے اندر جب وہ ڈالے جائیں گے تو آگ ان کے چہروں کو جلس ڈالیں گی اور ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی اس عذاب کی وجہ سے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہاں کیفیت ان کی یہ ہو جائے گی، چہرے ان کے اس طرح بگڑ جائیں گے کہ ان کا اوپر کا اونٹ جو ہے وہ نصف سر تک چلا جائے گا اور نیچے والا اونٹ لٹک کر پیٹ تک آ جائے گا۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو خبردار فرما رہے ہیں، یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ڈرایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آگ روشن کی اور پھر جب وہ آگ روشن ہو گئی تو ارد گرد سے کیڑے اور پتنگے جو ہے وہ آ کر اس کے اوپر گرتے اور جان دیتے ہیں، تمہارا حال یہ ہے کہ تم ان کیڑوں پتنگوں کی طرح جہنم کی آگ کی طرف دوڑ رہے ہو اور میں تمہارے گریبان اور گردنوں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کی عذاب سے بار بار خبردار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رؤوف اور کریم ہیں، وہ ہمیں اس جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، میں اور آپ ہیں کہ ہمیں اس عذاب جہنم سے بچنے کی کوئی فکر نہیں ہے. وہ عذاب جہنم، وہ جہنم کی آگ جس کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جہنم کی آگ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اس کی شدت کی وجہ سے جہنم کا ایک حصہ خود دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دو مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی. ایک سانس وہ اس وقت لیتی ہے جب تم دنیا کے اندر شدت کی گرمی محسوس کرتے ہو، وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، اور دوسرا سانس وہ اس وقت لیتی ہے جب تم دنیا کے اندر شدید ٹھنڈک اور سردی محسوس کرتے ہو، یہ اس کے دوسرا سانس لینے کی وجہ سے ہے. بھائیو اور بزرگو، جس جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے دنیا کے اندر لو چلتی ہے اور شدت کی گرمی پیدا ہوتی ہے، اس جہنم کا اپنا عالم کیا ہوگا؟ صرف سانس کی وجہ سے اس قدر گرمی دنیا کے اندر آتی ہے، صرف اس کے ایک سانس کی وجہ سے دنیا کے اندر یہ برف باری اور شدید قسم کی ٹھنڈک اور سردی ہوتی ہے، تو اس جہنم کا اپنا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ جہنم جس سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو تلقین اور تاکید کر رہے ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں، دنیا میں اس جہنم کے اس سانس کی وجہ سے گرمی پیدا ہوتی ہے جو سردی پیدا ہوتی ہے، اس گرمی اور سردی سے بچاؤ کی مجھے اور آپ کو جتنی فکر ہے، اللہ کی قسم ہمیں اس جہنم کے عذاب سے بچنے کی اتنی بھی فکر نہیں. کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم انسان اس آگ سے بے خوف ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بلایا، اپنی پھوپھی کو بلایا، اپنی بیٹی کو بلایا، اپنے اہل و عیال کو بلایا، ایک ایک کو مخاطب کر کے اس سے کہا، اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچاؤ، میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. آپ کی اہلیہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے قریب بیٹھی ہوئی ایک دن زار و قطار رونا شروع ہو گئیں. آپ نے پوچھا، عائشہ کیا ہو گیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت کا کوئی منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا، اس لیے رو پڑی ہوں، کیا آپ قیامت کے دن ہمارے بھی کسی کام آئیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، اس کی فکر کرو. فرمایا، عائشہ اس دن تین مقام ایسے ہوں گے کہ جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. جب اعمال نامے تولے جائیں گے تو ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی کہ معلوم نہیں کون سا پروڑا باری ہوتا ہے، کون سا ہلکا ہوتا ہے. عائشہ، جب پلسرات کے اوپر سے انسانوں کو گزرنا پڑے گا تو ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ معلوم نہیں اس کے اوپر سے سلامتی سے گزروں گا یا وہاں سے گر کر جہنم کا ایندھن بنوں گا. عائشہ، جب اعمال کا رزلٹ تقسیم کیا جائے گا، کسی کو دائیں ہاتھ میں اور کسی کو بائیں ہاتھ میں، تو ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوگی کہ معلوم نہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بات ارشاد فرمائی. دوستو اور بزرگو، حقیقت یہ ہے کہ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور حقیقی ناکامی آخرت کی ناکامی ہے. دنیا کی ناکامی نہ اصل ناکامی ہے اور نہ دنیا کی کوئی کامیابی اصل کامیابی ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی بالکل ویسا ہی اس کا حال ہے جیسے تھوڑے سے وقت کے لیے ایک ڈرامے میں کسی آدمی کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی جنت جس کے حصے میں مل گئی، اسے دائمی اور ابدی بادشاہت مل گئی، اور وہ اسے ملے گی جو اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی بسر کرے گا اور اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی بڑی حقیقت بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ فکر آخرت ہی وہ شے ہے جو انسان کے ہاتھ اور ضمیر کے سارے پیمانوں کو درست رکھتی ہے. اگر انسان کے دلوں میں خوف خدا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے، قیامت کا خوف ہے، مرنے کے سامنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اس کے دل کے اندر کوئی احساس پایا جاتا ہے، تو یہی وہ احساس ہے جو دنیا میں اس انسان کے ہاتھ اور ضمیر کے سارے پیمانوں کو درست رکھے گا. کہتے ہیں آخرت کی فکر نہ رہے یا دنیا آخرت پر مقدم ہو جائے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آخرت کی فکر بالکل نہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ آخرت کی فکر تو تھوڑی بہت ہو لیکن بہرحال دنیا کی فکر آخرت کے اوپر غالب ہو، تو پھر انسان کے سارے پیمانے غلط ہو جاتے ہیں اور ساری قدریں الٹ جاتی ہیں. پھر انسان دنیا کے نفع نقصان کے حساب سے ہی ہر چیز کو ناپتا اور تولتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے اضر بآخرتہ وہ اپنی آخرت کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے، ومن احب بآخرتہ اضر بدنیاہ اور جو شخص آخرت سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے۔ ہم ساری شرطیں خدا کے ساتھ لگاتے ہیں کہ دنیا کے مزوں کے اندر کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ کمی نہ آئے اور ہماری ساری خواہشات بھی پوری ہوں، اس کے ساتھ اللہ کی رضا اور جنت بھی مل جائے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فرمان بالکل سچ اور حقیقت ہے کہ اگر تم دنیا سے محبت کرو گے تو آخرت کو نقصان پہنچاؤ گے، آخرت سے محبت کرو گے تو دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان تمہیں ضرور اٹھانا پڑے گا۔ پھر ارشاد فرمایا فَآثَرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، اے انسانو، اے ایمان والو، اے مسلمانو، تم کس کو کس چیز پر ترجیح دو؟ فَآثَرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، تم باقی رہنے والی زندگی کو فانی زندگی کے اوپر ترجیح دو۔ سبحان اللہ، مسئلہ تو اصل میں ترجیحات کا ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم میں جانے کے اسباب کیا ہیں؟ خدا نے اس آیت کریمہ کے اندر دو ٹوک الفاظ میں اس بات کو واضح کر دیا۔ فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی اور بغاوت کی، خدا کی بندگی اور غلامی کے راستے کو چھوڑا، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دی۔ معاملہ ترجیحات کا ہے، یہ نہیں کہ ہم دنیا چھوڑ دیں بلکہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں، آخرت پر دنیا کو ترجیح نہ دیں۔ وَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی اور بغاوت کا راستہ اختیار کیا، بندگی رب کے تقاضوں کو چھوڑ بیٹھا اور دنیا کو ترجیح دی آخرت پر، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، یہ وہ شخص ہے جس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہماری ترجیحات اللہ کی رضا اور اس کی جنت ہے یا ہماری ترجیحات دنیا کی محبت ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، وَأَمَّا مَنْ خَافَ، جس کے دلوں کے اندر خدا کا خوف ہے، مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے دن سے وہ ڈرتا ہے، اسے ہر لمحے اس بات کا احساس رہتا ہے کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر اپنے ساری زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے، اس لیے اسے ہر وقت حساب کی فکر رہتی ہے۔ دنیا کے حساب کی فکر میں تو ہم گل رہے ہیں، دنیا کے غم کے اندر تو ہم نے اپنے آپ کو نہ ڈال کر رکھا ہے، لیکن آخرت کی کتنی فکر میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے دن کو یاد رکھا اور اس دن اللہ کی گرفت سے اور اللہ کے عذاب سے وہ ڈرا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اللہ کی رضا اور اس کی جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ان آیات مبارکہ کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں اور دیکھیں کہ دنیا ہماری ترجیحات میں اول نمبر پہ ہے یا آخرت اول نمبر پہ ہے، اور جہاں ہم نے دنیا کو رکھا ہوا ہے یا آخرت کو رکھا ہوا ہے اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی رکھا ہوا ہے۔ کسی بزرگ نے کہا کہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ میرا رب مجھے کس وقت یاد کرتا ہے، تو کسی نے پوچھا بھائی بڑی عجیب بات کر رہے ہو، تمہیں کیسے معلوم؟ یہ تو تم کہہ سکتے ہو کہ میں کس وقت رب کو یاد کرتا ہوں اس کا مجھے علم ہے، لیکن تم یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہو کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرا رب مجھے کس وقت یاد کرتا ہے مجھے اس بات کا علم ہے؟ تم نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، فذکرونی اذکرکم، میرا رب یہ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو مجھے یاد کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، جب میں رب کو یاد کرتا ہوں اس وقت رب مجھے یاد کرتا ہے۔ رب کو ہم نے کہاں رکھا ہوا ہے، رب بھی ہمیں اسی مقام پہ کھڑا کرے گا۔ اللہ کے دین کو ہم نے کیا مقام دیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی حساب سے قدر و منزلت دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائی اور بزرگو، یہ جہنم کا عذاب جو ہے اس میں جانے کے اسباب کیا ہیں؟ بے شمار اسباب، تمام کبیرہ گناہ، شرک، بت پرستی، کفر، دھوکہ، فراڈ، بے ایمانیاں، حرام خوریاں، سود، زنا، شراب، جوا، یہ سارے اسباب جہنم میں جانے والے ہیں، لیکن اگر ان سارے اسباب کو جمع کیا جائے تو تین بڑے اسباب ہیں جو انسان کے جہنم کے عذاب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ تین بڑے اسباب کیا ہیں؟ مال، اولاد اور خواہشات نفس۔ مال ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس سے ایسی محبت کی جائے کہ جو ساری محبتوں کے اوپر غالب ہو جائے تو پھر یہ مال کی محبت انسان کو لے ڈوبتی ہے، اولاد سے اگر بے جا محبت ہو، اللہ اور رسول کی محبت کے اوپر اولاد اور مال کی محبت غالب آ جائے، تو یہ انسان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اور خواہشات نفس اگر انسان کے اوپر غالب آ جائیں تو پھر انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام فتنوں سے خبردار کیا، فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بڑی سخت آزمائش ہیں، یہ تمہاری زندگی کے مشکل ترین پرچے ہیں، ان میں اپنے آپ کو اعتدال پہ قائم رکھو. اور جہاں تک خواہشات نفس کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ارائے تمان اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے، الہ بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے. کوئی نہیں کہتا کہ میں خواہشات کی بندگی اور غلامی کرتا ہوں، خواہشات میرا خدا ہے، میرا الہ ہے. لیکن اللہ یہ فرماتا ارائے تمان اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا اور الہ بنایا ہوا ہے. میرے بھائیو، الہ کون ہے؟ الہ وہ ہے جس کی غیر مشروط اطاعت کی جائے، جس کا حکم بلا چوں و چرا مانا جائے. اگر میں اپنی خواہشات کو بغیر اللہ اور رسول کی مرضی معلوم کیے پورا کر رہا ہوں، اور اگر میری خواہشات ناجائز مطالبات مجھ سے کرتی ہیں تو میں ان کو پورا کرتا ہوں، تو یہی خواہشات میرا خدا ہے. اسی طریقے سے اگر دولت کا حصول میرا مقصد حیات بن چکا ہے اور حلال و حرام کی مجھے کوئی تمیز نہیں ہے، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تائس عبد الدینار و عبد الدرہم، جس طرح خواہش الہ بن جاتی ہے اس طرح دولت بھی الہ بن جاتی ہے. تائس عبد الدینار و عبد الدرہم، او کس کا؟ مال و دولت کا بندہ تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا. تو کوئی کہتا ہے کہ میں دولت کی دیوی کو پوجا کرتا ہوں؟ کوئی کہتا ہے کہ دولت ایسی چیز ہے کہ جس کو میں نے الہ اور معبود بنایا ہوا ہے اور میں اس کا بندہ اور غلام ہوں؟ لیکن اللہ کے رسول نشاندہی فرما رہے ہیں کہ تائس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم اور دینار کا بندہ جو ہے وہ ہلاک اور برباد ہو گیا. یعنی جو اللہ کی بندگی اور غلامی کے بجائے دولت جمع کرنے میں اس طرح لگا ہوا ہے کہ اسے حلال و حرام کی اور خدا اور رسول کے قائم کیے ہوئے ضابطوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو وہ ہلاک و برباد ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. یہی معاملہ اہل و عیال کا ہے. فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدو ولکم، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. اگر ان کی محبت کی وجہ سے اللہ کے احکامات پامال ہو رہے ہیں، خدا کی حدود جو ہے وہ توڑی جا رہی ہیں، تو پھر فرمایا کہ یہ تمہارے بدترین دشمن ہیں جو تمہیں جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو، خبردار رہو. اللہ تبارک و تعالی نے ان فتنوں سے ہمیں آگاہ کیا اور خبردار کیا. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے جو ہمارے سامنے ایک کسوٹی ہے، ہم اس کے اوپر اپنے آپ کو رکھ کر جانچیں اور پرکھیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. دنیا کے اندر انسان کا جن جن چیزوں سے تعلق ہو سکتا ہے اور جن کی محبت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ رائے راست سے بھڑک جاتا ہے، ان سب کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا. فرمایا قل، اے نبی اس بات کا اعلان کر دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالن اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، آٹھ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے گنا دیا. فرمایا کہ نبی اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہیں اپنے آبا و اجداد، تمہیں اپنی اولادیں، تمہارے اپنے بھائی بند، تمہاری اپنی بیویاں اور تمہارے اپنے رشتہ دار، اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت اور مشقت کر کے کمائے ہیں، اور وہ تمہارے کاروبار جن میں نقصان کا ہر وقت تمہیں خدشہ لاحق رہتا ہے، اور تمہارے وہ مسکن اور تمہاری وہ رائشیں اور تمہارے وہ گھر جن کو بڑی زیب و زینت کے ساتھ تم نے بنایا اور سجایا ہوا ہے، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں ان میں سے کوئی بھی شے اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا، تو پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے امر کا انتظار کرو. یہاں امر سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. یہ وہ ترازو ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سامنے رکھ دی، کہ ایک طرف ہم جو ہے وہ ساری علائق دنیاوی کو رکھ دیں، اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، اور اس کے بعد سارے رشتہ داروں کو، اور اس کے بعد اپنے گھر بار کو، اپنے مال و دولت کو، اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو، سب کو ایک طرف رکھیں، اور دوسری طرف احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جد و جہد، جہاد فی سبیل اللہ، مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، ان تین چیزوں کو ایک طرف رکھو. اب دیکھو کہ کس سے محبت زیادہ ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بأمری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. اور پھر اللہ کا فیصلہ اللہ کے عذاب کی صورت میں آیا کرتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فساق و فجار کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جو اللہ اور اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کے بجائے ان علائق دنیاوی سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے اور آپ کو اپنا جو ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ جب ان دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، کوئی مطالبہ ہمارے سامنے آتا ہے، بیوی بچوں کا کوئی مطالبہ آ گیا، اپنی ذات کی کوئی ضرورت آ گئی، اپنے گھر کے اندر بناوٹ اور سجاوٹ اور تزئین اور آرائش کا کوئی معاملہ آ گیا، تو پھر اس وقت میں وقت کیسے دیتا ہوں، مال کیسے لگاتا ہوں، اور دل کی کس خوشی اور تمنا کے ساتھ وہ کام کرتا ہوں اور اس کے اوپر خرچ کرتا ہوں؟ اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی مطالبہ آتا ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی مطالبہ آتا ہے، خدا کے دین کا کوئی مطالبہ، اور یہاں تو جہاد کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے اندر جب کوئی مطلب مال خرچ کرنا ہو، وقت لگانا ہو، اپنی صلاحیت لگانی ہو، اپنی ذہانت لگانی ہو، اپنی قابلیت لگانی ہو، تو ادھر سے اگر مطالبہ آئے تو اس وقت میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہاں میں اپنے آپ کو جانچ پرکھ کر دیکھوں کہ میں کتنا مسلمان ہوں، میں کتنا ایمان والا ہوں۔ یہ وہ کسوٹی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر جانچ پرکھ کر اپنے آپ کو دیکھیں۔ جس عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ڈرا رہا ہے، صحابہ اکرام اور بزرگان دین اس عذاب سے کس قدر لرزوں اور ترساں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شان قرآن میں یہ بیان فرمائی، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہر وقت لرزاں اور ترساں رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں تابعین میں سے ہیں، اور ان کے ہم اثر ایک بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس قدر اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، اس قدر ان کو خوف خدا جو ہے وہ لاحق رہتا تھا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ دوزخ بنائی ہی انہیں دونوں بزرگوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ ان کے ہم اثر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس قدر اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے کہ گویا دوزخ اللہ نے بنائی ہی انہیں دونوں کے لیے ہے۔ یہ عالم تھا ان ہستیوں کا جن کے نامہ اعمال کے اندر خیر ہی خیر ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، بلائیاں ہی بلائیاں ہیں، اللہ کی رضا اور اس کی جنت کے طالب ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جنت کی کتنی ضمانتیں موجود ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا اعلان کریں کہ ایک شخص کے سوا میں نے باقی سب کو بخش دیا، سب کو معاف کر دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس قدر اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ میں سمجھوں گا کہ شاید وہ ایک شخص میں ہی ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہیں کیا اور وہ جہنم کا عذاب اور اس کی سزا بھگتے گا۔ یہ ہے خوف خدا، یہ اسے لاحق ہو سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اللہ سے ڈرتا ہے، منافق بے خوف رہتا ہے۔ نفاق کے جراثیم جو ہیں وہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوئے، یہ مرض ہمارے فی قلوبہم مرض، دلوں کے اندر یہ مرض پیدا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے عذاب سے بالکل بے خوف ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہمیں یہاں اس دنیا کے اندر کسی معاملے میں کوئی تکلیف لاحق ہو جائے، بیمار ہو جائے آدمی اور وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، اتفاق سے ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، بلڈ پریشر کا، شوگر کا، کسی اور مرض کا مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے کچھ ہدایات اور کچھ مشورے دیتے ہیں۔ مثلا شوگر کا مریض ہوگا تو اسے کہیں گے کہ میٹھی چیز نہیں کھاؤ، میٹھا نہیں کھاؤ، چینی والی چائے نہیں پیو، وغیرہ وغیرہ۔ بلڈ پریشر کا مریض ہوگا اسے اسی طریقے سے کچھ چیزیں جو ہے چکناٹ وغیرہ ایسی چیزیں منع کر دیں گے۔ جب ڈاکٹر کسی کو کوئی مشورہ دیتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے مشورے کے اوپر پورا پورا عمل کرتا ہے۔ اگر کچھ بھی عقل اور فہم رکھنے والا آدمی ہے تو کبھی وہ ڈاکٹر کے مشورے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ایک آدمی کا گلا پک کر بالکل خراب ہو گیا ہو اور وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو ڈاکٹر اسے کہہ دے گا کہ ایک ہفتے کے لیے تم ٹھنڈا پانی نہیں پیو، تو وہ گرم پانی کر کے پیے گا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے اوپر عمل کر رہا، کیوں؟ اسے اس بات کے اوپر یقین آ گیا ہے کہ اگر میں نے ڈاکٹر کے مشورے کو نہ مانا تو کیا ہوگا، میرا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ جہنم کا عذاب جس کا تھوڑا سا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس عذاب سے اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں خبردار کر رہے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول اس جہنم میں جانے کے جو اسباب بتا رہے ہیں، جو راستے بتا رہے ہیں، ہم ان راستوں کو اور ان اسباب کو جو ہے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ہمیں اتنا بھی یقین نہیں ہے جتنا ڈاکٹر کی بات پہ یقین ہے، جتنا طبیب کی بات پہ یقین ہے، جتنا اپنے جیسے بھائی کی بات پہ یقین ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ مثال رکھی، اگر یہاں سے ہم باہر نکلیں, آگے سے ہمارا کوئی دوست آئے, کسی آدمی سے کہے کہ بھائی تمہارے پاس اقامہ نہیں ہے, آگے تفتیش ہو رہی ہے, تو وہ اس راستے کو بدل دے گا, اس راستے پہ نہیں جائے گا, اس لیے کہ یہ راستہ خطرناک ہے. اللہ نے اور اللہ کے سارے انبیاء اور رسولوں نے یہ بتایا, جھوٹ کا راستہ خطرناک ہے, سود کا راستہ خطرناک ہے, شرک کا راستہ خطرناک ہے, کفر کا راستہ خطرناک ہے, نمازوں کو چھوڑنے کا راستہ خطرناک ہے, جو بھی خدا اور رسول کی نافرمانیاں ہیں یہ ساری خطرے کی علامات ہیں, اور ان کی وجہ سے تم جہنم کا ایندھن بنو گے. لیکن ہم ان جہنم کے راستوں پر چلنے کے لیے دوڑ رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کو ایمان اور یقین کی کمی کے سوا آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے دلوں کے اندر ایمان اور یقین پیدا کریں. میرے بھائی اور بزرگوں, ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کے عذاب سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ کچھ تدابیر ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا, جتنے کبیرہ گناہ ہیں وہ جہنم میں جانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. ہم تمام قبائر سے اپنے آپ کو بچائیں جن میں سر فہرست شرک ہے, شرک کے ہر طرح کے جراثیم سے اپنے آپ کو بچائیں, کفر سے اپنے آپ کو بچائیں, نفاق سے اپنے آپ کو بچائیں, جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں, زنا سے اپنے آپ کو بچائیں, شراب سے اور منشیات سے اپنے آپ کو بچائیں, جتنی حرام خوریوں اور حرام کاریاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں, فاشی اور یانی اور بے حیائی اور خدا اور رسول کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں, اگر ہم جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ جہنم کا عذاب گناہوں کی جزا کے سوا اور کچھ نہیں, گناہوں کے بدلے کے سوا اور کچھ نہیں. اگر ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو ہم جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم کبائر سے اجتناب کریں اور دوسری طرف فرائض کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ہم پہ عائد کی ہیں, جو فرض ہم پہ عائد کیے ہیں, ان کی پابندی کریں, اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں, اور پھر سب سے اہم بات کہ ہم اپنے اہل و عیال کو اگر جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں کو آج کے اس پرفتن دور میں ان آلات اور ان ذرائع و وسائل سے بچائیں جو انسان کو جہنم کی طرف اور خواہشات کی طرف لے کر جانے والے ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں, اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم ہوتا ہے. ارشاد رسول ہے, کلکم رائم و کلکم مسئول عن رعیاتہ عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک مسئول ہے اور اس کے جو بھی زیر دست اور ماتحت ہیں ان کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی, اس سے سوال کیا جائے گا. والدین اپنی اولاد کے بارے میں جواب دے ہیں اللہ کے حضور. اگر ہمارے تساہل کی وجہ سے, ہماری بیجا محبت کی وجہ سے, ہمارے کسی لاڈ و پیار کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے وہ بگڑ گئے اور رائے راست سے ہٹ گئے, صراط مستقیم سے ہٹ گئے, تو اللہ کے ہاں ہم سے باز پرس ہوگی, ہم اللہ کے ہاں اس کے لیے جواب دے ہیں. اس لیے سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھروں کو تمام خدا اور رسول کی نافرمانیوں کے آلات سے پاک کرنا ہے. اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو اپنے اہل و عیال کو کیسے دوزخ کے عذاب سے بچائیں گے؟ والدین اولاد کے لیے نمونہ بنے, اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا نمونہ بنے, اسلامی اخلاقیات کا نمونہ بنے, خدا اور رسول کی نافرمانیوں سے خود بچیں تاکہ اپنے اہل و عیال کو اس سے بچا سکیں, اور گھر کے ماحول کو اسلام کے رنگ میں رنگنے کے بعد اگر ہم اپنے اہل و عیال سے محبت کرتے ہیں اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر جو دوسرا ان کا تربیت کا مرحلہ ہوتا ہے, گھر میں ماں کی آغوش اور گھر کے ماحول سے نکلنے کے بعد پھر دوسری تربیت گاہ ان کے لیے سکول و مدرسہ ہوتا ہے, تو سکول اور مدرسے میں بھیجتے وقت ہم صرف دنیا کے معیار تعلیم کو ہی پیش نظر نہ رکھیں بلکہ میرے بھائی اور بزرگوں ان کی دینی اور اخلاقی حالت کو بھی پیش نظر رکھیں کہ جس سکول اور مدرسے میں ہم اپنی اولاد کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں وہاں دین اور ایمان سے بیگانہ تو نہیں ہو جائیں گے.
بھائی اور بزرگوں, قیام پاکستان سے قبل برصغیر کے ایک معروف عالم دین سے ان مخلوط تعلیمی اداروں میں لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے جہاں لڑکیوں کی عزت و ناموس کے تحفظ کا کوئی انتظام نہ ہو اور نہ ہی پردے کے شرعی احکامات پر عمل ممکن ہو, استفسار کیا گیا, جس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا, لیڈر صاحبان کا حوالہ دے کر آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ اگر اسلامی تہذیب اسی چیز کا نام ہے جس کی پیروی یہ حضرات خود اور ان کے اتباع میں مسلمان آج کر رہے ہیں تو پھر اسلامی تہذیب اور یورپین تہذیب میں کوئی فرق نہیں ہے, پھر تو مسلمانوں کو وہ سب کچھ کرنا چاہیے جو آج کل یورپ میں ہو رہا ہے. لیکن اگر اسلامی تہذیب اس تہذیب کا نام ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی تو آج کل کے میڈیکل کالجوں اور نرسنگ کی تربیت گاہوں اور اسپتالوں میں مسلمان لڑکیوں کو بھیجنے سے لاکھ درجہ بہتر یہ ہے کہ ان کو قبروں میں دفن کر دیا جائے. رائج الوقت گرلز کالجوں میں جا کر تعلیم حاصل کرنے اور پھر معلمات بننے کا معاملہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے. البتہ اگر نظام تعلیم و تربیت ہمارے اپنے ہاتھ میں ہو اور ہم اپنے طریقہ پر لڑکیوں کو تیار کر کے ان سے تمدن کے ضروری کاموں کی خدمت لینے پر قادر ہوں تو یقیناً ہم اس کا انتظام کریں گے کہ اسلامی حدود کی پابندی کرتے ہوئے لڑکیوں کو فن طب، سرجری، قابلہ گری، نرسنگ اور تربیت اطفال کی تعلیم دیں اور ان کو دوسرے علوم و فنون کی اعلیٰ تعلیم و تربیت دے کر معلمات بھی بنائیں اور ان سے تمدن کی دوسری مختلف ضروری خدمات بھی ایسے طریقوں پر لیں جو اسلامی تہذیب کے مطابق ہوں. اس سلسلہ میں یہ بات بھی ضمناً لائق تصریح ہے کہ ہم مسلمان اس مغربی نظریہ کے قائل نہیں ہیں کہ تیمارداری یعنی نرسنگ کا پیشہ عورت کے لیے مخصوص ہے اور یہ کہ زنانہ و مردانہ سب قسم کے اسپتالوں میں نرس عورت ہی ہونی چاہیے. ہمارے نزدیک اس خیال کے لیے کوئی علمی اور عقلی بنیاد نہیں ہے اور اخلاقی حیثیت سے یہ نہایت شرمناک ہے کہ نرس خواتین سے مرد بیماروں کی تیمارداری کے وہ کام لیے جائیں جنہیں مرد تیماردار بھی انجام دیتے ہوئے حجاب محسوس کریں. اس بنا پر ہم مسلمان لوگ اگر عورتوں کو طبی خدمات کے لیے تیار کریں گے تو عورتوں کے علاج اور تیمارداری کے لیے کریں گے، نہ کہ عام طبی خدمات کے لیے. ہمارے نزدیک مردانہ ہسپتالوں کے لیے مرد ہی نرس ہونے چاہیے. مولانا کے اس جواب کے بعد موجودہ مخلوط تعلیمی اداروں کی حالت جو یقیناً اب اس دور کے مقابلے میں بہت زیادہ بگڑ چکی ہے، والدین کو اولاد کے مستقبل کے حوالے سے خوب سوچ بچار کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد تیسری چیز جس کا ہمیں خیال کرنا ہے، وہ تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کے رشتوں کا انتخاب کرتے ہیں اس وقت ہمیں کس چیز کو ترجیح دینی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ رشتے کرتے ہوئے جن چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں ان میں کیا ہے؟ حسن و جمال ہے، خاندانی شرافت ہے، مال و دولت ہے، ان چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں. تم کس چیز کو دیکھو؟ تم دین و اخلاق کو ترجیح دو. اور پھر اس کے بعد اس بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں ان کے مطابق اگر عمل کیا جائے تو ہم فتنے اور فساد سے اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچا سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے یہاں کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین و اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنے جگر گوشے کی شادی کرو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں زبردست فساد پھیلے گا. آج دنیا کے اندر یہ فساد برپا ہے یا نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو خدا اولاد سے نوازے تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا سا نام رکھے، اسے اچھی تعلیم و تربیت دے اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرا دے. اگر بالغ ہونے پر اس نے اولاد کا نکاح نہ کیا اور وہ کسی گناہ میں پڑ گئی تو اس کا وبال اس کے باپ پر ہوگا. بیہقی کی یہ روایت ہے. ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ جس شخص کی بچی 12 سال کی عمر کو پہنچ گئی، اس نے بچی کا نکاح نہیں کیا اور وہ کسی غلطی میں مبتلا ہو گئی تو اس کی غلطی کا وبال اس کے باپ پر ہوگا. کہاں ہم 25-25, 30-30, 40-40 سال تک اپنی بچیوں کو جدید تعلیم کے لیے، ماڈرن تعلیم کے لیے بٹھائے رکھتے ہیں اور اس کے بعد اگر لوگوں سے یہ کہا جائے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ بھئی جدید دور کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو تعلیم نہ دیں، ہم اپنی بچیوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، اپنی بچیوں کو انجینئر نہ بنائیں، اس شعبے کے اندر ضرورت ہے، فلاں ضرورت ہے. بھائی ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں لیکن اگر کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں رہتی اور جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دین کا کوئی معیار بھی ہمارے سامنے، دین کی کوئی اقدار بھی ہمارے سامنے ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کے عذاب سے بچاؤ، لیکن ہم نے دوزخ میں جانے کے سارے آلات گھر میں جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں. قدیم صنایع میں ہوتا تھا، میرا ایک دوست ایک دفعہ کہنے لگا بھائی بچوں کے لیے بہت کچھ بنا لیا. کیا بنایا بھائی؟ ہر بچے کے لیے سیپریٹ کمرہ اور اس کے اندر سیپریٹ ٹی وی اور ویڈیو. اس دور میں ویڈیو کا دور ہوتا تھا، یہ 15-20 سال پرانی بات. یعنی جہنم کے سارے آلات میں نے ان کے لیے گھر میں جمع کر دی. یہ بنایا اس نے اپنی اولاد کے لیے سعودی عرب میں آ کر. تو اگر ہم نے یہ سب کچھ بنایا ہوا ہے اور اس کے بعد خواہش اس بات کی ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں تو کیسے بچیں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اسباب جو انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں. اگر ہم اپنی اولادوں کو چاہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے دور رہیں تو ہمیں خود ان چیزوں سے دور رہنا ہوگا. لیکن میں نے یہ نہیں کہتا کہ جدید دور کے اندر جو جدید ذرائع ابلاغ ہیں جس کے اندر ڈش ہے، ٹی وی ہے، یہ انٹرنیٹ وغیرہ ہے اور جو دیگر چیزیں ہیں، ان سے انسان بالکل کنارہ کش ہو جائے اور ان کا بائیکاٹ کر دے، یہ ممکن نہیں ہے. ہم اگر ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو ان کی حیثیت جو ہے فی الحقیقت یہ ہے کہ ان میں فی نفس ہی کوئی چیز حرام نہیں ہے، اس کا غلط استعمال اس کو حرام اور ناجائز بنا دیتا ہے. لیکن چونکہ آج ان کا استعمال میرے اور آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے
ہم اس کے اوپر کنٹرول کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، ورنہ یہ آلات تو اصلاح کی مانند ہیں، ایک بندوق ہے، اگر وہ ایک مجاہد کے ہاتھ میں ہوگی تو اصلاح کا کام کرے گی، اگر چور اور ڈاکو کے ہاتھ میں ہوگی تو فساد پھیلائے گی۔ اگر ہم ان کو اپنے ہاتھ میں لے کے ایک مجاہد کی طرح، جیسے وہ اصلاح سے کام لیتا ہے، ان سے کام لے سکتے ہیں اور غیر ضروری اشیاء سے بچ سکتے ہیں، اور جن چیزوں کے اندر تعلیم و تربیت اور خبریت اور اس طرح کی چیزیں ہیں ان کے اوپر کنٹرول کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنی اولادوں کو تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اس مقام پر لا کھڑا کر سکتے ہیں کہ وہ نقصان دہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور فائدہ بخش چیزوں کو ان سے حاصل کریں، تو پھر ہم ضرور ان آلات کو استعمال کریں، ورنہ یہ ہے کہ ان سے کنارہ کشی ہی نجات کا ذریعہ۔ اور اس کے بعد ایک بات اور جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کل بدقسمتی سے ایک اور چیز جس کا بڑا غلغلہ اور دور دورہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بہتر مستقبل کی فکر میں گل رہے ہیں، اور اس کے لیے اسلامی ملکوں کو، میں دار الاسلام کی اصطلاح جان بوجھ کر استعمال نہیں کر رہا ہوں، لیکن مسلمان ملکوں سے ہجرت کر کے یورپ اور امریکہ اور دار الکفر کی طرف جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مدینہ دار الاسلام بن گیا، ایک اسلامی ریاست بن گئی، تو جو لوگ اس کے باوجود کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، وہ ہجرت کر کے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے مدینہ نہیں آ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ان کا دین و ایمان مشکوک ہے۔ میں اور آپ الٹ کر رہے ہیں، دار الاسلام سے دار الکفر کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور کس لیے دوڑ رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو پاکستان اور سعودی عرب اور دوسرے ممالک کے اندر، مسلمان ملکوں کے اندر، جہاں اپنے دین و ایمان کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے معاشی حالات بھی بہرحال ان کے اتنے بہتر ہیں کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنی گزر بسر کر رہے ہیں، لیکن حلم مزید کی پیاس ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ، اور زیادہ سے زیادہ جو خواہشات نفس کو پورا کرنے کی خواہش ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر جو ہے یورپ اور امریکہ کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اور اگر کسی سے کہیں کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ملکوں کے اندر کون سا مسلمان جو ہے وہ انسانی حقوق اس طریقے سے پامال ہو رہے ہیں اور ہمیں حق نہیں مل رہا اور فلاں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، کیا یہ دلیل اس بات کا جواز ہے کہ ہم مسلمان ملکوں کو چھوڑ کر ان ملکوں کی طرف جائیں جہاں ہر وقت ہماری نظروں کے سامنے خدا اور رسول کی نافرمانیاں ہوں گی، جہاں ہر وقت ہمیں خدا اور رسول کی نافرمانی کی آوازیں سننی پڑیں گی، جہاں ہر وقت ہمارا قدم جو ہے خدا اور رسول کی نافرمانی کی طرف اٹھے گا، جہاں ہم کسی صورت میں بھی اپنے آپ کو خدا اور رسول کی نافرمانیوں سے نہیں بچا سکتے؟ کیسے بچائیں گے؟ آنکھوں کا پردہ کر لیں گے؟ آنکھیں بند کر لیں گے؟ کان بند کر لیں گے؟ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو وہاں یقیناً اپنے آپ کو گناہ سے اور خدا اور رسول کی نافرمانی سے بچانا ممکن نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگو، اگر یہ دنیا اور یہ بہتر مستقبل ہمارے پیش نظر ہے جس کی قیمت ہمیں یہ ادا کرنا پڑے کہ ہمارا دین اور ہماری آخرت برباد ہو جائے، تو ہمیں اس دنیا اور اس بہتر مستقبل کے اوپر ہزار بار لعنت بھیجنا چاہیے، اللہ کی اس سے پناہ مانگنا چاہیے۔ ہمیں اگر کوئی چیز محبوب ہو تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کا دین اور اللہ اور رسول ہمیں محبوب ہو۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، اگر ہماری کوئی شدید ضرورت اور مجبوری نہیں ہے تو ہمیں کسی صورت میں بھی دار الاسلام کو چھوڑ کر دار الکفر کی طرف ہجرت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، جیسے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے اور دوزخ کے عذاب سے بچاؤ، سورہ صف کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ خدا نے کیسے کیسے اسلوب اختیار کیے، فرمایا کہ اے ایمان والوں، یہاں بھی مخاطب ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان ایمان والوں سے کتنی محبت ہے، ان سے کتنا پیار ہے، ان کے اوپر وہ کس قدر مہربان ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائے، اس لیے کہ یہ میرے ماننے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایسا سودا نہ بتاؤں کہ اگر وہ سودا تم کر لو تو تمہیں عذاب علیم سے نجات مل جائے گی، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ اللہ ہمیں وہ راستے بتا رہا ہے، وہ طریقے بتا رہا ہے جن طریقوں اور راستوں کے اوپر چل کر ہم دوزخ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ کیا طریقہ اور راستہ ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ، بھئی بڑا عجیب و غریب انداز ہے قرآن کا، ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر ان سے بتایا، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور پھر ساری ایمانیات کو گنوا دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس ایمان کے تم دعوے دار ہو اس ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرو، جس اللہ کو تم ماننے کا دعویٰ کرتے ہو اس اللہ کی بندگی اور غلامی میں زندگی بسر کرو، جس رسول کو تم ماننے کے دعوے دار ہو اس رسول کے وفادار بن کر اس رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی بسر کرو، جس اللہ کی کتاب پر تم ایمان رکھتے ہو اس کے حلال و حرام کو تم مانو اور اس کے اوپر عمل کرو، جس آخرت پر تمہارا ایمان ہے اس آخرت کو ہر لمحے اپنے سامنے رکھو اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، ڈرو اللہ کے عذاب سے۔ اگر تم کہتے ہو ہاتھ باندھ کر مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، تو معلوم ہے وہ قیامت کا دن کون سا دن ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس روز کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کے بارے میں کوئی اختیار نہ ہوگا، والامر یومئذ للہ، اور فیصلے کا اختیار کس کے پاس ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہوگا۔ اس دن کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرو۔ وہ بات جو یہاں وہاں ارشاد فرمائی تھی، جو ابتدا میں آیت کریمہ سورہ توبہ سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ اور رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت۔ یہاں فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، مال کو سینت سینت کر جمع کر کر کے جوڑ جوڑ کرنا رکھو، اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو جوڑ جوڑ کرنا رکھو، ان کو لگاؤ اور اللہ کے راستے میں، مالوں کو بھی لگاؤ جانوں کو بھی لگاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری خیر کس میں ہے، میں رب کریم ہوتے ہوئے تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارے لیے خیر اسی عمل کے اندر ہے۔ عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بڑی محبوب ہو لیکن وہ تمہارے لیے سراسر خسارے کا سودا ہو۔ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں جو ہے اس سے تمہیں کراہت ہو لیکن اسی میں تمہارے لیے خیر ہو۔ جہاد اور قتال کو تم پسند نہیں کرتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے اندر تمہارے لیے خیر اور بلائی رکھی ہے، اسی میں تمہاری نجات کا راستہ ہے، دنیا کی اور آخرت کی نجات کا راستہ۔ فرمایا اس راستے کو اختیار کرو گے تو یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان باغات کے اندر تمہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ومساکن طیبہ فی جنات عدن، اور تمہیں رہنے کے لیے وہ پاکیزہ گھر عطا فرمائے گا جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں کے اندر ہوں گے۔ جنات عدن، جنت عدن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گھر عطا فرمائے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان دو چیزوں کو بالمقابل بیان فرمایا، ایک فوز عظیم اور دوسری خسران المبین۔ قرآن خسارہ آخرت کے خسارے کو قرار دیتا ہے اور فوز و فلاح آخرت کی کامیابی کو قرار دیتا ہے۔ اور فوز و فلاح کے لیے اس نے یہ راستہ بتایا کہ اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تو فرمایا کہ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی کا راستہ۔ اور اگر تم مال و متاع کو اور دنیا کی ذرائع اور وسائل اور قوتوں اور طاقتوں کو اللہ کے راستے میں لگانے کے سے گریز کرو گے تو پھر تم خسارے کی طرف جاؤ گے۔ میرے بھائی اور بزرگو، اس جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اور اللہ کی رضا اور اس کی جنت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کم سے کم شرائط عائد کر دی ہیں اور جو ایک نسخے کی صورت میں ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ کے اندر اس میری ساری گفتگو کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیٹ کر دیا ہے، وہ نسخہ میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس کا نام ہے سورۃ العصر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والا عصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ اور میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کے نزدیک خسارے اور گھاٹے سے مراد اخروی خسارہ اور گھاٹا ہے، یعنی کوئی آدمی جہنم کا ایندھن بن گیا تو وہ خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ اگر اس خسارے اور گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ترکیب بتا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ چار کام کرو تو اس خسارے اور گھاٹے سے بچ سکتے ہو۔ کیا کام ہے؟ ایمان، یعنی ایمان جو مجرد نوک زبان تک محدود نہ ہو۔ اگر نوک زبان تک محدود ایمان کی بنیاد پہ نجات ملتی تو اللہ یہ نہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کے عذاب سے بچاؤ۔ دوزخ کے عذاب سے تب بچو گے کہ وہ ایمان لاؤ جو خدا اور رسول کا اور قرآن کا مطلوبہ ایمان ہے، اس ایمان کے سارے تقاضوں کو پورا کرو، وعامل الصالحات، اور زندگی نیک اعمال کی نظر کر دو، اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرو، نیک عمل کرو، وتواصوا بالحق، جو حق تم نے خود قبول کیا ہے اس کی وصیت اور نصیحت دوسروں کو بھی کرو، اس حق کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ، دعوت و تبلیغ کا کام کرو، اللہ کے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ، اللہ کے دین کی دعوت دوسروں تک پہنچاؤ، انبیاء اور رسولوں کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کرام کے بعد، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اس منصب پہ کھڑے کیے گئے ہو کہ بھلائی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، یدعون الی الخیر، تمہاری ذمہ داری ہے، اب یہ کام اگر تم کرو گے، وتواصوا بالحق، اور پھر اس پر جو تکلیف تمہیں پہنچے، جو مصیبت آئے، جو آزمائش آئے، اس پہ خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو، یہ ہے وہ نجات کا راستہ، یہ ہے وہ نجات کی شرائط جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر بیان کر دی ہیں، کہ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، حق کا پیغام دوسروں کو پہنچاؤ، حق کی دوسروں کو وصیت کرو، اور صبر کے اوپر خود بھی قائم رہو، صبر کے ساتھ اس راستے پہ قائم رہو، اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.